السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی. بندگان خدا، عباد خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں. اپنی زندگیاں، اپنی حیات تقوی کی بنیاد پر قائم کریں و استوار کریں کہ خداوند تبارک و تعالی نے انسان کی نجات کا ذریعہ دنیا و آخرت میں تقوی کو قرار دیا ہے. انسان کو اللہ تعالی نے خلقت عطا فرمائی ہے، اور اس عظیم احسان و نعمت کے بعد حق تعالی نے انسان کے لیے ہدایت کا اہتمام فرمایا ہے، کیونکہ انسان اپنی خلقت میں ہدایت کا محتاج ہے. انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے، نہ وہ ضرورت جس کے ہوتے ہوئے انسان بہتر عمل کر سکتا ہے، اور اگر وہ نہ بھی ہو تو انسان پھر بھی نجات پا سکتا ہے. وہ ضرورت جس کے ہوتے ہوئے انسان نجات پا سکتا ہے، اور اگر وہ ہدایت میسر نہ ہو اس میں انسان کی ہلاکت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا نظام مقرر کیا آسمانی کتابوں کی شکل میں، صورت میں اسے نازل کیا، اور انبیاء اعظام و ائمہ اطہار کے ذریعے اس کی تبلیغ فرمائی اور اس کے قیام اور نفاذ کے لیے اہتمام فرمایا ہے. اس اہتمام کا ایک حصہ یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے انسان کے لیے عبادات کا نظام مقرر کیا ہے، اور اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کی دعوت دی ہے، اور اسے بعض جگہوں پر مقصد خلقت بھی قرار دیا ہے. انسان و جن کی عبادت کا مقصود آیات قرآن کریم میں عبادت کو قرار دیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اے ليعبدونی، انسانوں اور جنوں کو میں نے خلق کیا ہے تاکہ میری عبادت کریں، بندگی کریں. عبادت و بندگی انسان کی ہدایت کا ذریعہ ہے. جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا ہے کہ آپ عبادت خدا کریں تاکہ آپ کو یقین حاصل ہو جائے، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، بندگی خدا کریں کہ مقام یقین پر فائز ہو جائیں. یقین بھی ہدایت کا ایک حصہ ہے، اور انسان کی خلقت کی ضرورت ہے، بنیادی ضرورت ہے. عبادات کے نظام میں اللہ تعالیٰ نے، خدائے کریم نے خوبصورت طریقے سے اور بہت ہی احسن انداز میں انسان کی ہدایت کا نظام عبادات کے اندر قائم کیا ہے. ان عبادات میں ایک اہم عبادت نماز ہے، جسے رکن دین کا درجہ دیا ہے، اور نماز میں نماز جمعہ ہے. جمعۃ المبارک کا اجتماع بصورت عبادت. چونکہ یہ عبادت مسلمین پوری دنیا میں قائم کرتے ہیں اور کر رہے ہیں, کرتے تھے, یہ عظیم عبادت رسوماتی طور پر تو قائم ہو رہی ہے اگر حقیقی طور پر قائم ہو, اور دیگر عبادات جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر فرمائی ہیں اگر زندہ صورت میں اپنی روح کے ساتھ اور اپنے حقیقی فلسفے کے ساتھ ان کا قیام ہو, پوری امت اسلامیہ بلکہ پوری بشریت کی ہدایت اس نظام عبادت کے اندر موجود ہے, اگر اس طریقے سے قائم ہو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے قیام کا حکم فرمایا ہے. ان جملہ عبادات میں سے ایک عظیم عبادت حج ہے کہ اگر حج اپنی روح کے ساتھ انجام پائے اور اپنے فلسفے کے ہمراہ قائم ہو حج, امام امت, امام راحل, امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی تعبیر کے مطابق ایک ابراہیمی حج, جہان اسلام کی نجات کے لیے اور غلبے کے لیے کافی ہے, ان کے مسائل و مشکلات کے حل کرنے کے لیے کافی ہے. اس وقت حج انجام پا رہا ہے, صدیوں سے ہو رہا ہے, خصوصاً اس دور میں تجارتی شکل اختیار کر لی ہے حج نے اور تفریحی و سیاحتی صورت اس نے اپنا لی ہے. ابراہیمی روح سے بہت دور ہو گیا ہے, فقط رسم حج تکرار ہوتی ہے ہر سال. روح حج کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ فلسفہ حج بیان کیا جائے. فلسفہ حج حجاج کے لیے, امت اسلامیہ کے لیے روشن کیا جائے, واضح کیا جائے, تاکہ صاحبان توفیق و صاحبان استطاعت جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ حق دیا ہے و موقع دیا ہے وہ ابراہیمی روح کے ساتھ حج انجام دے. رسوماتی حج اور تجارتی عبادت فقط تاجروں کو فائدہ پہنچاتی ہے اور بزنس کمپنیوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. چائنا جیسے ملک فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور ہوائی سروس, جہازوں کے ٹکٹ دینے والے اس سے استفادہ کرتے ہیں, ٹرانسپورٹر اور ہوٹلوں کے مالک اس حج سے اتنا کما لیتے ہیں ایک حج پر کہ ان کی نسلوں کے لیے بھی زیادہ ہو جاتا ہے. اور حج اپنے اندر ایسی طاقت رکھتا ہے یہ عبادت عظمیٰ کہ پوری بشریت کی نجات کا سبب بن سکتا ہے یہ توحیدی قیام و توحیدی اجتماع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کو فقراء کا حج قرار دیا ہے کہ روز جمعہ فقراء کا, امت رسول کے فقراء کا حج ہے, اور اس کے اندر بھی وہی روح موجود ہے جو حج کے اندر موجود ہے, اس شرط کے ساتھ کہ اسے رسوماتی انداز میں قائم نہ کیا جائے بلکہ اسے حقیقتاً توحیدی روح کے ساتھ اور اسلامی و دینی روح کے ساتھ قائم کیا جائے اور برقرار کیا جائے. فلسفہ حج, فلسفہ نماز جمعہ ضروری ہے قیام نماز جمعہ کے لیے, تاکہ یہ توفیق جو مومنین و مسلمین کو پورے عالم میں نصیب ہے اس توفیق سے اپنی دنیا و آخرت کے لیے نجات کا سامان فراہم کر سکے. ایک حدیث شریف و نورانی امام ہاشم حضرت سامن الحجج امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلاۃ والسلام گزشتہ ہفتے آپ مومنین کی خدمت میں عنوان قرار دی تھی, وہ حدیث جو حکمت نماز جمعہ و فلسفہ نماز جمعہ کے بارے میں ہے, اور خصوصیت کے ساتھ نماز جمعہ کا اہم ترین رکن خطبہ نماز جمعہ کے بارے میں ہے کہ خطبہ اس نماز میں کیوں مقرر کیا گیا ہے, اجتماع کیوں رکھا گیا ہے, کیوں اس نماز کے لیے ایک نصاب کورم رکھا گیا ہے کہ سات آدمیوں سے کم تعداد کے ساتھ نماز جمعہ قائم نہیں ہو سکتا، سات اور اس سے زیادہ ہو، اس کے لیے مکانی حد بندی کی گئی ہے۔ اس مکان کے اندر، اس زمانی اور مکانی حدود کے اندر نماز جمعہ قائم ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح زمان کی بھی شرط رکھی گئی ہے کہ نماز جمعہ نماز ظہر کی طرح نہیں ہے کہ اس کا وقت وسیع ہو، زوال سے شروع ہو اور امامیہ مسلک کے مطابق غروب سے پہلے تک نماز ظہر کا وقت قائم باقی رہتا ہے، اگرچہ فضیلت ختم ہو جاتی ہے لیکن وقت ادائے نماز ظہر باقی ہے، نماز جمعہ ایسے نہیں ہے۔ جیسے اشارہ کیا تھا پہلے کہ نماز جمعہ کے قیام کے لیے وقت معین ہے کہ جب سایہ اس شے کے برابر ہو جائے جس شے کا سایہ ہے، انسان کا سایہ انسان کے قد کے برابر بڑھ جائے، اتنی حد تک وقت رہتا ہے نماز جمعہ کا، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد نماز ظہر پڑھ سکتے ہیں، آپ نماز جمعہ واجب کی نیت سے نہیں قائم کر سکتے۔ امام علیہ السلام نے اس عظیم عبادت کا مقصد و بالخصوص خطبہ کا فلسفہ ذکر کیا ہے کہ کس لیے اللہ تعالیٰ نے اس ترتیب کے ساتھ ہفتگی عبادت مومنین کے لیے فرض کی ہے۔ یہ روایت اشارہ کیا تھا کہ وسائل الشیعہ کی ساتویں جلد سے آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں اور باب 26 ہے، باب نمبر 26 ہے، صفحہ 344، مؤسسہ اہل البیت کی طباعت کے مطابق وسائل الشیعہ، جو بہت ہی معتبر فقہی احادیث پر روایات پر مشتمل کتاب ہے، کتب احادیث امامیہ میں سے۔ اس حدیث شریف میں ہے کہ عن الفضل بن شازان، فضل بن شازان راوی ہیں، عن رضا علیہ السلام، حضرت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہیں فضل بن شازان، قال کہ امام علیہ السلام نے فرمایا، انما جعلت الخطبۃ یوم الجمعہ لان الجمعۃ مشہد عام، اللہ تعالیٰ نے روز جمعہ نماز جمعہ کو واجب قرار دیا ہے اور اس نماز میں رکعات کے علاوہ خطبہ بھی واجب قرار دیا ہے، لازمی قرار دیا ہے۔ امام کے لیے خطبہ پڑھنا اور مومنین کے لیے خطبہ سننا دونوں واجب ہیں، اور اس کے آداب پہلے ذکر کیے تھے کہ خطبہ سننے کے آداب میں ایسے ہی ہے جیسے آپ سمجھیں کہ نیت کر کے حالت نماز میں ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ خطبہ سنتے ہوئے اپنا منہ قبلے سے نہ موڑیں، جس سے یہ احساس ہو کہ آپ قبلہ رخ نہیں ہیں، اس سے بھی خطبے پر اثر پڑتا ہے۔ خطبے کے دوران بات چیت نہ کریں، حتیٰ روایت میں ہے کہ خطبے کے دوران نماز نہ پڑھیں، مستحب نماز بھی نہ پڑھیں، جب خطبہ ہو رہا ہو فقط خطبہ سنیں آپ۔ ظاہر ہے جب مومنین کو تاکید ہے کہ غور سے خطبہ سنیں اور کوئی اور حرکت نہ کریں، حتیٰ نمازیں نہ پڑھیں، صرف خطبہ سنیں، تو خطیب کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ جب مومنین اتنے انہماک کے ساتھ سنیں گے اور ان پر واجب ہے خطبہ سننا، تو خطیب بھی کوئی ایسی بات کرے جو سننے کے قابل ہو، جس کو دھیان سے سنا جائے۔ اتنا غور، جو مومنین کو دعوت دی گئی ہے کہ غور سے خطبہ سنو، یعنی خطیب کی بات میں بھی غور کے قابل کوئی بات ہونی چاہیے تاکہ مومنین اس پہ دھیان دیں، توجہ دیں اور ان کی عبادت کی تکمیل ہو جائے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ روز جمعہ مشہد عام، یہ ایک عمومی اجتماع کا دن ہے، عمومی حضور کا دن ہے، عام مومنین کے حضور کا دن نماز جمعہ ہے۔ فَأَرَادَ أَن يَكُونَ لِلْأَمِيرِ سَبَبٌ إِلَى مَوْعِظَتِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا تاکہ امیر مسلمین و امام مسلمین و رہبر مسلمین مومنین کو آ کر خطاب کرے، اس خطاب میں انہیں واعظ کرے، موعظہ کرے، وَتَرْغِيبِهِمْ فِي الطَّاعَةِ وَتَرْهِيبِهِمْ فِي الْمَعْصِيَةِ، اس موعظہ کے اندر و بیان کے اندر چند چیزیں حتماً ذکر کرے. اور پہلی شے یہ ہے کہ انہیں اطاعت الہی کی طرف رغبت دلائے, اطاعت الہی کے بارے میں فقط بات نہ کرے. ترغیب, ترغیب اور تبلیغ میں فرق ہے. بعض چیز بتا دینا فقط فریضہ ادا ہو گیا کہ ہمارا کام اتنا ہی تھا بتانا. ترغیب ایسا بیان, ایسا کام اور ایسا کلام جس کے اندر عملی شکل بھی موجود ہو, یعنی اس کے بعد مومنین عمل شروع کر دیں, ایسی بات کو رغبت کہتے ہیں. اتنا مائل کریں, اتنا رجحان مومنین کے اندر ایجاد کریں کہ وہ فوراً اس امر کے متعلق قیام کریں, عمل کریں جس کا خطیب نے یا امیر نے ذکر کیا ہے. وَتَرْهِيبِهِمْ مِنَ الْمَعْصِيَةِ, اور دوسرا اہم کام امام مسلمین و راہبر مسلمین کا یہ ہے کہ لوگوں کو گناہوں سے دور کرے, معصیت سے دور کرے, ترہیب کرے. ترغیب اطاعت پر و ترہیب ترغیب ہی کی طرح ہے, عملی طور پر مومنین کو گناہ سے و معصیت سے دور کرے. جیسا اشارہ کیا تھا گزشتہ ہفتے آپ کی خدمت میں کہ آج ایسا زمانہ ہے جس میں ہمیں توفیق ہو رہی ہے رہنے کی, جو معصیتوں سے بھرا ہوا ہے, حرمت شکن زمانہ ہے, حدود شکن زمانہ ہے, اور ایسا زمانہ ہے جس میں گناہوں کی اور معصیتوں کی قباحت ختم ہو گئی ہے, رواج بن گئی ہیں معصیتیں, انسان کی زندگی کا حصہ بن گئی ہیں, شرم و حیا ختم ہو گئی ہے. ہر شعبے کے اندر معصیت نے تہذیب کی شکل اختیار کر لی ہے, اور ایسے ماحول میں رہنا جہاں گناہ کی حرمت ہی ختم ہو جائے اور اس کی قباحت ختم ہو جائے, اہل ایمان کے لیے بہت دشوار ہے یہ. ایسے میں نماز جمعہ کی افادیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے, چونکہ نماز جمعہ امت کو گناہوں سے, معصیتوں سے, فساد سے دور کرے گا, بشرطے کہ امام مومنین و امیر مومنین یہ اقامہ نماز کرے, یعنی راہبر مومنین. تیسری چیز جو خطبے کے اندر خطیب جمعہ و امام جمعہ کے لیے امام علیہ السلام نے ذکر فرمائی ہے, وَتَوْقِيفِهِمْ عَلَى مَا أَرَادَ مِنْ مَصْلِحَةِ دِينِهِمْ وَدُنِيَاهُمْ, انہیں آگاہ کرے, واقف کرے ان کی مصلحت دینی و ان کی دنیاوی مصلحتوں کے بارے میں. مومنین کو امام جمعہ آگاہ کرے, واقف کرے, یعنی وہ امور جو ان کے دین سے متعلق ہیں اور وہ امور جو مومنین کی دنیا کے بارے میں ہیں, ہر دو کی مصلحت امام جمعہ کا کام ہے, و رہبر مسلمین کا کام ہے کہ وہ روز جمعہ خطبہ جمعہ میں بیان کرے مومنین کی مصلحت کس چیز میں ہے, انہیں کیا اقدام کرنا چاہیے, کیا موقف اپنانا چاہیے, کس طرف حرکت کرنا چاہیے, کیا سوچنا چاہیے. چونکہ جس معاشرے کے اندر مومنین رہ رہے ہیں ان کی فراوان دینی و دنیاوی مصلحتیں ہیں. آج اگر پاکستان میں ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں جس ماحول کے اندر ہم رہ رہے ہیں, خوب گوناگون دشواریاں و مشکلات مومنین کو درپیش ہیں و دامنگیر ہیں. ان مشکلات کے لیے ہر ذہن سوچتا ہے, ہر ذہن پریشان ہے, بالخصوص اس وقت جو پاکستان میں حالیہ صورتحال ہے, کہ میں انشاءاللہ خطبہ دوم میں اشارہ کروں گا ان حالات کی طرف جو مسائل مشکلات درپیش ہیں, اور ہر ذہن سوچتا ہے. اور ان مسائل مشکلات کے بارے میں ہم عموماً میڈیا سے, ٹی وی چینل سے رہنمائی لیتے ہیں, وہاں افراد آتے ہیں اور آ کر کنفیوژن پھیلاتے ہیں, حیرت ملت کے اندر منتقل کرتے ہیں, اور یہ تأثر دیتے ہیں کہ گویا یہ مشکلات لا ینحل ہیں اور ان مشکلات کے ساتھ آپ کو سمجھوتا کرنا ہے, مایوسی پھیلاتے ہیں لوگوں کے اندر. یہ عمل مومنین جو آج میڈیا سے سیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں, یہ امام جمعہ کا کام تھا. در حقیقت نماز جمعہ کا فریضہ میڈیا انجام دے رہا ہے, اور غلط طریقے سے, فاسد طریقے سے, شیطانی انداز میں. ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب اہل لوگ چھوڑ دیتے ہیں کوئی عمل و مسند, نااہل و شیاطین آ کر اس پر قائم ہو جاتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں۔ اگر واقع نماز جمعہ لوگوں کے تمام دنیاوی امور کی مصلحتوں کے بیان پر مشتمل ہوتا اور نماز جمعہ تمام دینی مصلحتوں کے بیان پر مشتمل ہو، خطبہ جمعہ، اس وقت لوگوں کے اندر اتنی تشنگی احساس نہیں ہوگا کہ وہ میڈیا کے سامنے گھنٹوں اپنا وقت ضائع کریں اور کنفیوز لوگوں کی باتیں سنیں اور اپنے ذہنوں کو بھی کنفیوز کریں اور مزید مایوسی اور حیرت کے اندر ڈوبتے چلے جائیں۔ چونکہ نماز جمعہ رسوماتی بن گیا اور رسوماتی نماز جمعہ میں فقط ثواب کا حصول مد نظر تھا، ثواب جمعہ سے لینا ہے اور دنیاوی و دینی مصلحتیں میڈیا سے لینا شروع کر دی ہیں، اس طرح لوگوں کی دنیا بھی الجھ گئی اور دین بھی الجھ گیا ہے، دین میں بھی مشکلات میں پڑ گئے ہیں اور دنیا میں بھی مشکلات میں پڑ گئے ہیں، چونکہ اپنی بنیاد سے ہٹ گئے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے زمانہ حکومت و خلافت میں یہ فرمایا تھا، جب امیر المومنین علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد رحلت رسول اللہ کے 25 سال بعد امیر المومنین جب بظاہر حکومت قائم کی و بعنوان حاکم مومنین نے امیر المومنین کو تسلیم کیا، اس وقت خطبہ دیا امیر المومنین علیہ السلام نے، اور اس خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کہ خب یہ میرا حق تھا، مجھے دراصل حکومت قائم کرنا چاہیے تھی، اور جو کام نہیں ہو سکا امت کی لا تعلقی، امت کی بے خبری اور امت کے اپنے میدان میں حاضر نہ ہونے سے اور بر وقت رہبر کی پہچان نہ کرنے کی وجہ سے اتنا وقت امت نے چھوڑا، اور آج 25 سال بعد میں اس منصب پر پہنچا ہوں یا اس مقام پر، یعنی حکومت، امامت نہ حکومت، حکومت میں امیر المومنین نے فرمایا کہ لقد تقمص فلان، یہ حکومت کسی اور نے لے لی تھی، اس کے لیے تھی نہیں لیکن اس نے لے لی، لقد تقمص فلان وهو يعلم، فلاں نے یہ کر لیا کام جبکہ وہ جانتا تھا، جس نے یہ حکومت لی، جنہوں نے علی علیہ السلام سے اس امر حکومت کو دور کیا، وہ جانتے تھے، ان محلی منہا محل القطب من الرحا، کہ میری حیثیت نظام الہی میں وہی ہے جو چکی کے اندر اس قطب کی ہوتی ہے، اس محور کی ہوتی ہے جس کے گرد چکی گھومتی ہے۔ بہت خوبصورت تشبیہ و تمثیل امیر المومنین علیہ السلام نے بیان فرمائی اور اپنا مقام نظام الہی کے لیے ذکر فرمایا کہ میرا مقام یہ تھا، محل القطب من الرحا، قطب اس ایکسل کو کہتے ہیں یا وہ بنیادی شاید جس کے گرد وہ چکی کو قائم رکھتی ہے اور چکی گھومتی ہے اس کے گرد، جیسے پہیہ گھومتا ہے جس ایکسل کے گرد، وہ قطب کہلاتا ہے، یعنی مرکز، میں وہ مرکز تھا جس کے گرد اس نظام نے چلنا تھا، اور دوسروں نے کیا یہ کہ نظام تو چلایا لیکن اپنے مرکز سے ہٹا کے چلایا، اور آپ جانتے ہیں کہ جب پہیہ اپنے مرکز سے ہٹ جائے، اس شے سے ہٹ جائے جس کے گرد گھومتا ہے، گھومتا تو ہے لیکن کیسے گھومتا ہے، یہ آپ نے دیکھا ہوگا منظر، اگر گاڑی کا پہیہ اس محور سے ہٹ جائے، چلتا تو رہتا ہے لیکن کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، ہم خوش نہ ہوں کہ پہیہ تو چل تو رہا ہے، گھوم تو رہا ہے، جتنا مرکز کے بغیر گھومے گا اتنا زیادہ نقصان ہوگا، مرکز کے گرد قائم رہنا چاہیے، کوئی بھی شے جب اپنے مرکز سے سرک جائے، ہل جائے، ہٹ جائے، پھر اس کا عمل تو جاری رہتا ہے لیکن وہ عمل نقصان دہ ہوتا ہے، جتنا کرے گا آگے بڑھے گا سلسلہ، نقصان زیادہ ہوگا۔ مومنین دین خدا سے دور ہوئے، نماز جمعہ سے جو ہدایت و مصلحت لینی تھی اس سے چھوڑا، اور چھوڑ کر الگ ہوئے اس قطب سے، یعنی نماز جمعہ قطب ہے ہدایت مومنین کے لیے، اس قطب سے دور ہوئے اور اسے ثواب کا ذریعہ قرار دیا. باقی دین و دنیا اور علم و معرفت اور رہنمائی اس کے لیے دیگر منابع تلاش کر لیے. عالم دین اس کا کام ہے فقط ثواب جنت اور حوروں کی باتیں کرے, دنیا منڈی کیسے ہوگی, بازار کیسے چلے گا, فیکٹری کیسے چلے گی, تولید کیسے ہوگی, شہر کیسے بنانے ہیں, نظام کیسے چلنا ہے, سیاست کیسے ہونی ہے, یہ سب ہم یہ دوسروں سے پوچھیں گے ہم. خوب ظاہر ہے کہ علامہ اقبال کے بقول کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اگر دین سیاست سے جدا ہو جائے تو سیاست میں چنگیزیت رہ جاتی ہے, اور اگر سیاست دین سے الگ ہو جائے تو دین میں خانقائیت رہ جاتی ہے. یعنی نہ یہ سیاست کام کی ہے نہ یہ دین کام کا ہے, دونوں صرف سرگرمی ہیں, دونوں انسان کی نجات کا ذریعہ نہیں ہے جب تک اپنے محور و قطب میں نہ ہو. امام حشتم فرماتے ہیں کہ خطبہ اس لیے مقرر کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کی مصلحت دین اور مصلحت دنیا ہر دو خطبہ جمعہ کے اندر بیان ہو. توجہ فرمائیں اس جملہ نورانی پر. فَأَرَادَ أَن يَكُونَ لِلْأَمِيرِ سَبَبٌ إِلَى مَوْعِظَتِهِمْ وَتَرْغِيبِهِمْ فِي الطَّاعَةِ وَتَرْهِيبِهِمْ فِي مِنَ الْمَعْصِيَةِ. اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ خطبہ جمعہ کے ذریعے امیر مومنین, امام مومنین, رہبر مومنین یہ آئے اور لوگوں کو اطاعت کی طرف رغبت دلائے اور گناہ سے دور کرے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ان کی دینی مصلحت اور دنیاوی مصلحت سے ان کو آگاہ کرے, تجزیہ کرے, تحلیل کرے, ان کے دنیاوی امور کے بارے میں تحلیل تجزیہ کرے, ان کی زندگیوں کے بارے میں, ان کے آئلی مسائل کے بارے میں, معاشرتی مسائل کے بارے میں, جس کا نام آپ نے دنیا رکھا ہے وہ بھی خطبہ جمعہ کے اندر اس کی رہنمائی موجود ہو. رسول اللہ یہ نہیں فرماتے تھے کہ دین مجھ سے سیکھو, دنیا ابو جہل سے سیکھو, دنیا ابو لہب سے سیکھو. دونوں باتیں رسول اللہ مسجد النبی میں ہدایت فرماتے تھے. یعنی یہ بھی فرماتے تھے کہ آپ گھر کیسے بساؤ, آپ تجارت کیسے کرو, آپ اپنے روزمرہ کے امور کیسے انجام دو, اور یہ بھی بتاتے تھے کہ خدا کی بندگی کیسے کرو, نماز کیسے پڑھو. دونوں باتیں نماز جمعہ میں خدا نے اس لیے خطبہ مقرر کیا کہ بیان ہو. وَيُخْبِرُهُمْ, چوتھی چیز جو خطیب جمعہ کے لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں لازم ہے مومنین کے لیے بیان کرے, وَيُخْبِرُهُمْ بِمَا وَرَدَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْآفَاقِ مِنَ الْأَحْوَالِ الَّتِي لَهُمْ فِيهَا الْمَضَرَّةُ وَالْمَنْفَعَةُ. چوتھی چیز یہ ہے کہ باخبر کرے, آگاہی دے مومنین کو نماز جمعہ, اس لیے کہ مومنین کو امام جمعہ خبردار کرے, آگاہی دے اور ان کو متوجہ کرے. بما ورد علیہم من الافاق, سائر تمام مومنین کے لیے, اور از جملہ امام جماعت کے لیے ضروری ہے کہ باوضو ہوں. اگر ایک امام یا ایک شخص چاہتا ہے امامت کرے نماز جماعت یا نماز جمعہ کی, تو اسے چاہیے کہ پہلے طہارت کرے, وضو کرے, اور شرط طہارت کے ساتھ اقامہ نماز کرے. یہ بات میں نے مجالس میں بیان کی ہے, یہاں اشارتاً عرض کرتا ہوں, آپ پہنچ جائیں گے, چونکہ کافی تذکرہ ہوا ہے اس قصے کا. ایک امام جمعہ یا ایک رہبر مذہبی عالم جس کا مقدسات دین و ضروریات دین پر کوئی ایمان نہیں تھا, نعوذ باللہ, نہ اللہ کی ذات پر, نہ قیامت پر, نہ کتابوں پر, نہ انبیاء پر, اس کا کسی نے ذکر کیا اس کے شاگردوں نے کہ اس طرح سے ایک عالم ہے, امام جمعہ بھی ہے, امام جماعت بھی ہے, حافظ قرآن بھی ہے, خطیب بھی ہے, معلم بھی ہے, لیکن اس کا کسی چیز پر ایمان نہیں ہے, ملحد ہے. یہ بات سن لی لیکن یقین نہیں آیا. ایک دن ان سے ملاقات ہو گئی اسی شخص سے, تو ان سے جب پوچھا کہ آپ کے بارے میں یہ سنا ہے, خود ہی کہنے لگے کہ میرے بارے میں آپ نے کچھ سنا ہوگا, میں نے کہا سنا ہے لیکن مانا نہیں، یقین نہیں آیا. تو کہنے لگے یقین کر لیں کہ میں ایسا ہی ہوں، میرا کسی چیز پر ایمان نہیں ہے، لیکن میں نماز پڑھاتا ہوں، جمعہ پڑھاتا ہوں اور قرآن پڑھاتا ہوں، سارے عبادات انجام دلواتا ہوں. اور ساتھ ہی کہنے لگے کہ اکثر اوقات، چونکہ جس علاقے میں تھے وہ ٹھنڈا علاقہ ہے، سردیوں والا علاقہ ہے، سرد علاقہ ہے، کہنے لگے کہ اکثر سردیوں میں بغیر وضو کے جمعہ بھی پڑھا دیتا ہوں اور جماعت بھی پڑھا دیتا ہوں. تو میں نے کہا آپ بلاخر چلو مرتد ہو، اللہ پر ایمان نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن اتنا تو ضمیر ہوتا ہے انسان کا کہ کسی کو دھوکہ مت دو، آپ ان کو بتا دو کہ آپ کا ایمان نہیں ہے، اور اس طرح ان کے ایمان اور مذہب سے کھیل رہے ہو، آپ تو انسان بھی نہیں ہو. کہنے لگا نا میں صحیح کام کر رہا ہوں، میرا ضمیر مطمئن ہے. تو میں نے کہا کہ کیوں آپ بغیر وضو کے نماز پڑھا رہے ہو اور انہیں بتاتے بھی نہیں ہو؟ کہنے لگا کہ چونکہ ایگریمنٹ ہے میرا ان کے ساتھ، اس ایگریمنٹ میں وضو شامل نہیں ہے. صرف ایگریمنٹ میں یہ تھا کہ مجھے نماز پڑھانی ہے، وضو کا بیچ میں کوئی ذکر نہیں ہے، اور نماز میں ٹائم پہ پڑھاتا ہوں، بہت اچھے پڑھاتا ہوں، بہت اچھا خطبہ دیتا ہوں، ان سے پوچھ سکتے ہیں آپ، وضو کا ایگریمنٹ میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، اس لیے میں بغیر وضو کے پڑھاتا ہوں. تو انہوں نے کہا یہ جاب ہے میری، میں نے یہ علم پڑھا ہے، قرآن پڑھا ہے، حدیث پڑھا ہے، ڈگری لی ہے، جس طرح یونیورسٹیوں میں لوگ ڈگری لیتے ہیں جاب کرتے ہیں. تو کہنے لگے یہ جو کالجوں یونیورسٹیوں اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، یہ کوئی تھوڑا ہی وضو کر کے پڑھاتے ہیں، یا ان سے میں بہتر پڑھاتا ہوں، انہوں نے میتھ پڑھا ہے، سائنس پڑھی ہے، جاب کرتے ہیں، میں نے قرآن پڑھا ہے، جاب کرتا ہوں میں بھی، ایک ڈگری ان کے پاس ہے، ایک ڈگری میرے پاس ہے. وضو ان کے لیے بھی ضروری نہیں ہے، میرے لیے بھی ضروری نہیں. خوب ایسے ہیں جاب کرنے والے جو وضو بھی نہیں کرتے، لیکن جس کا قرآن نے حکم دیا و اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. خوب جب روز جمعہ ندا دی جائے آپ اس ذکر خدا کے لیے، کاروبار چھوڑ دو. خوب یہ حکم قرآنی، یہ حکم الہی بجا لانے کے لیے امام جمعہ اگر وضو نہیں ہے تو وضو کرے، اور صرف امام جمعہ کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، بلکہ باخبر ہونا بھی شرط ہے. چونکہ امام اشتم فرماتے ہیں کہ اس کے وظائف میں سے ایک یہ ہے وَيُخْبِرُهُمْ بِمَا وَرَدَ عَلَيْهِمْ، مومنین کو آگاہ کرے، آگاہی دے، نالج نہ آگاہی دے. آپ بھی چونکہ مادری زبان آپ کی زیادہ آپ کے لیے مانوس ہے، میں مجبور ہوں اس مقدس محراب میں وہی الفاظ متبادل مومنین کی زبان میں. ایک چیز ہے جس کو آپ نالج کہتے ہیں اور ایک چیز جس کو اویئرنیس کہتے ہیں. مادری زبان آسان ہے ہمارے لیے سمجھنا، مانوستہ رہیں. نالج دینا بھی اس کا کام ہے، دین کے بارے میں، دنیا کے بارے میں علمی باتیں کرے، لیکن یہاں پر ہے یخبرہم، آگاہی دے، اویئرنیس دے ان لوگوں کو تاکہ متوجہ ہوں، باخبر ہوں، شعور آئے ان کے اندر، مشکلات حل ہوں ان کے لیے، کنفیوژن دور ہو ان کی. کس موضوع کے بارے میں ان کو آگاہی دے؟ بما ورد علیہم من الافاق، آفاق کے بارے میں، جو کچھ آفاق میں رونما ہو رہا ہے اس سب کے بارے میں ان کو آگاہی دے. دو نسخے ہیں روایت کے، میں ایک ابھی پڑھ رہا ہوں، ایک ابھی بعد میں بیان کر رہا ہوں کروں گا. من الافاق، آفاق افق کی جمع ہے، آفاق یعنی عالم، پوری دنیا، پوری دنیا کے مسائل کے بارے میں، جو کچھ پوری دنیا میں وقوع ہوا ہے ان کے بارے میں آگاہی دے جمعہ کے خطبے میں لوگوں کو. وَيُخْبِرُهُمْ بِمَا وَرَدَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْآفَاقِ، آفاق کے اندر جو کچھ ہوا ہے، جس طرح قرآن کریم میں ہے انفس اور آفاق، کے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دو جگہ رکھی ہوئی ہیں، انفس میں آپ کے نفس کے اندر، آپ کی روح کے اندر، آپ کے وجود کے اندر، اور دوسری نشانیاں اپنی کائنات کے اندر رکھی ہیں. آفاقی یعنی جہانی، عالمی، گلوبل، امام جمعہ کو آگاہ ہونا چاہیے تمام دنیا کے مسائل سے، تاکہ اپنے مخاطبین کو اور مومنین کو یہ آگاہی جہان کے بارے میں دے. کیوں؟ کہ لوگ اس جہان میں رہتے ہیں، ہم اس جہان میں رہتے ہیں، چنیے کہ دنیا سے اور آفاق سے کٹے ہوئے ہیں یا آفاق ہم سے منقطع ہے. آفاق کا ہمارے ساتھ تعلق ہے، پورے عالم کا ہمارے ساتھ تعلق ہے، اور آپ کا پورے عالم کے ساتھ تعلق ہے. آج گوجرانوالہ میں اگر ایک مومن اپنی دکان سے دوسری دکان پہ ای میل بھیجتا ہے، تو آپ کو خبر ہے کہ یہ آپ کا ای میل، یہ پیغام، یہ میسج پورا جہان گھوم کے آتا ہے. یہ گوجرانوالہ سے جاتا ہے اسلام آباد یا کراچی گیٹ وے پر، وہاں سے جاتا ہے یہ سیدھا امریکہ، اور امریکہ کے گیٹ وے سے پھر واپس آتا ہے، سمندر طے کرتا ہوا، خشکیاں ہوائیں طے کرتا ہوا واپس گوجرانوالہ میں آتا ہے، اور ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں آپ کو پہنچ جاتا ہے. آپ کا ایک ای میل پورا جہان طے کر کے آپ تک آتا ہے، اور یہ جہان جو طے کر کے آتا ہے، یوں نہیں کہ روٹ لمبا ہے، اسے اس لیے رکھا گیا ہے کہ راستے میں کئی اور لوگ بھی اس کو پڑھتے ہیں. جب آپ کوئی میسج کرتے ہیں، موبائل پہ میسج کرتے ہیں، یہ پورا جہان گھوم کے آتا ہے. بس آفاق سے مربوط ہیں آپ، ہر شے آپ کی آفاق سے تعلق رکھتی ہے. آپ مارکیٹ ہیں چائنا کی، اگر آپ کو خبر ہی نہ ہو دنیا کی، عالم کی، آپ اپنے ملک میں وہ زندگی بسر نہیں کر سکتے جو آپ کے لیے سعادت مند ہو. بس پہلا مطلب یہ کہ آفاق کے بارے میں ان کو آگاہی دے. دوسرا نسخہ ہے اس میں آفات. روایت دو طرح سے راویوں نے نقل کی ہے، ایک نسخے میں آفاق کا لفظ ہے افق، اور دوسرے میں ہے آفت تے کے ساتھ، آفات کا ذکر کرے. وہ آفات جو پوری دنیا میں نازل ہو رہی ہیں اور جن کا تعلق مومنین سے ہے، ان تمام آفات، ان بلاؤں اور ان مصائب سے مومنین کو امام جمعہ باخبر کرے. وَتَوْقِيفِهِمْ عَلَى مَا أَرَادَ مِنْ مَصْلَحَةِ دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ وَيُخْبِرُهُمْ بِمَا وَرَدَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْآفَاقِ مِنَ الْأَحْوَالِ. اے دو آنکھوں والی، احوال، ہول، ہول جیسے کہتے ہیں ہولناک، بہت ہولناک خبر ملی. ہول جو انسان کو ہلا دے، جھٹکا دینے والی چیز، دہشت پیدا کر دے انسان کے اندر، دشوار کام، دشوار خبر، اس کو کہتے ہیں ہولناک. ہول، حائل اور احوال. دنیا کے اندر بہت کچھ ہولناکیاں آفاق میں پیدا ہو رہی ہیں، وہ تمام ہولناک مسائل جو مومنین سے مربوط ہیں، امام جمعہ مومنین کو ان سارے امور سے آگاہ کرے. چونکہ فرد فرد مومن، اس کے پاس نہ وقت ہے، نہ ذریعہ ہے، نہ آمادہ ہے ذہنی طور پر کہ خود سے پوری دنیا کے جہان کے بارے میں آگاہی پیدا کرے، اور نہ اتنی اس کی سطح فکری ہوتی ہے کہ وہ ان موضوعات کی طرف متوجہ ہو، اس لیے کہ امام کے سامنے اس کو بٹھایا جاتا ہے. جس طرح ایک مومن جب بیمار ہوتا ہے، اسے ڈاکٹر کے سامنے بٹھا دیتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو عمر میں مجھ سے چھوٹا ہے، خوب بے شک چھوٹا ہے، لیکن آپ کی بیماری اسی کے ذریعے سے ٹھیک ہوگی، چونکہ یہ آگاہ ہے. اسی طرح جب آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں، آپ کو ایک امام کی ضرورت پڑتی ہے، اور امام وہ ہے جو آپ کو آگاہ کر سکے. کچھ لوگ ہیں بتاتے ہیں، جی ہم نے امام جمعہ کو پہلے ہم بریفنگ دیتے ہیں جمعے سے پہلے کہ یہ باتیں کرنا، پھر امام صاحب آ کر وہی باتیں کر دیتے ہیں جمعے کے سامنے، لوگوں کے سامنے. تو میں نے کہا پھر تو آپ بہتر ہیں امامت جمعہ کے لیے، جو امام کو بریف کرتے ہیں، پھر آپ سے سبق لے کر وہ امام آ کر لوگوں کو آگاہ کرتا ہے. چونکہ امامت کی شرائط میں سے آگاہ ہونا ہے، آپ دعوے دار ہیں کہ آپ اس سے آگاہ تر ہیں، تو پھر جمعہ بھی آپ ہی قائم کر دیا کریں آپ. چونکہ ان کو امامہ ان کے پاس ہے، لباس ان کے پاس ہے، ڈگری ان کے پاس ہے، ایگریمنٹ ان کا ہے، انہی کو بتانا ہے نا. خود امام جمعہ آگاہ ہو، باخبر ہو، اور کوشش کرے باخبر ہونے کی، اس کے پاس ذریعہ ہو، اتنی اس کی آگاہی بالا ہو، سطح بالا ہو، تاکہ کر سکے یہ کام. اللاتی لہم فیہا المضرۃ والمنفعہ وہ احوال اور وہ مسائل جو پوری دنیا میں رویدادیں وقوع پذیر ہوتی ہیں جن کے اندر مومنین کا نفع ہے یا نقصان ہے، ان دونوں چیزوں سے امام جمعہ مومنین کو آگاہ کرے اور بتائے کہ یہ آفاقی و عالمی مسائل ہیں جن کے اندر آپ کا فائدہ ہے، اور یہ وہ امور ہیں جن کے اندر آپ کا نقصان ہے، اور آپ باخبر رہیں اور برحضر رہیں اور دور رہیں اور اس سے نجات کے لیے کوشش کریں۔ خب بیچ میں ایک کہہ سکتے ہیں ہم جملہ معترضہ ہے، ایک حکم کے وہ جیسا پہلے اشارہ کیا تھا، چونکہ خطبہ نماز کا حصہ ہے، نماز کا حصہ ہے، اس کے آداب بھی وہی ہیں جیسے آپ رکعت نماز میں صرف بیٹھے ہوئے ہیں، فرق یہ ہے کہ رکعت نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور رکوع سجود ہے، خطبے میں بیٹھے ہوتے ہیں آپ، لیکن شرائط وہی ہیں جو نماز کی ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خطبوں میں حاضر نہیں ہوتے، نماز کے انتظار میں رہتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے نہ ہو کہ باہر کھڑے رہو کہ خطبے ختم ہوں تو میں نماز میں جاؤں، کیونکہ نماز جمعہ ہے، نماز جمعہ کا مطلب دو رکعت۔ امام فرماتے ہیں نا، دو خطبے اور دو رکعت نماز جمعہ ہیں، دو خطبے جز نماز جمعہ ہیں۔ اگر دو خطبے چھوٹ گئے اور فقط نماز میں پہنچے، آپ محروم رہ گئے فضیلت نماز جمعہ سے۔ ولا یکون الصابر فی الصلاۃ منفصلا، یہ نہ ہو کہ لوگ الگ کھڑے رہیں کہ ہم تو نماز میں پہنچیں گے اور خطبے وقت ضائع کرنا ہے خطبوں کے بغیر ہی، باہر اتنی دیر میں فون سن لیتے ہیں، اتنی دیر میں ایک دو کال کر لیتے ہیں، اتنی دیر میں بزنس کر لیتے ہیں، اتنی دیر میں کوئی اور گھر کا کام نمٹا لیتے ہیں، نماز پوچھتے رہتے ہیں، نماز تو شروع نہیں ہوئی، اندر بیٹھے ہوئے کسی نمازی کو کہتے ہیں مجھے مس کال دے دینا کہ جب نماز کا وقت آئے، قد قامت الصلاۃ کہ میں دوڑ کے اندر آ جاؤں گا۔ نہ عزیزان من، یہ تمسخر ہے نماز جمعہ کا، خطبوں کے ساتھ نماز جمعہ قائم کریں، الگ نہ ہوں۔ وَإِنَّمَا جُعِلَتْ خُطْبَتَيْنِ، امام علیہ السلام فرماتے دو خطبے کیوں رکھے گئے؟ یہ جو امور ہیں، یہ جو فلسفہ ہے کہ لوگوں کو آفاق کے بارے میں امام آگاہ کرے، مصلحت دین و دنیا بیان کرے اور انہیں رغبت دلائے، انہیں معصیت سے دور کرے، انہیں واعظ کرے، یہ تو ایک خطبے میں سب کچھ ہو سکتا ہے، دو خطبے کیوں رکھے گئے ہیں؟ کیا حکمت و کیا فلسفہ ہے دو ہونے میں؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنَّمَا جُعِلَتْ خُطْبَتَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے دو خطبے اس لیے مقرر کیے ہیں، لِيَكُونَ وَاحِدَةً لِلثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ وَالتَّمْجِيدِ وَالتَّقْدِيسِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، ایک خطبہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ مخصوص ہو حمد و ثنائے پروردگار کے ساتھ، توحید بیان کرنے کے ساتھ مخصوص ہو، چونکہ اہل توحید نماز جمعہ میں اکٹھے ہوئے ہیں، خدا پرست و بندگان خدا ہیں، بندگان خدا جب جمع ہوتے ہیں پہلا سبق بندگی کا و توحید کا ان کو دینا چاہیے، اس کے بغیر بندگی کا سبق آغاز نہیں ہوتا۔ بندگان خدا، ان کے نام سے ہی روشن ہے، عباد اللہ، بندگان خدا۔ بندگان خدا کو ہم دنیا کی ہر بات بتائیں اور بندگی نہ بتائیں، اور خدا کے ساتھ ان کا رابطہ نہ بتائیں، اور اللہ کی معرفت کے بارے میں انہیں آگاہ نہ کریں، یہ درس بندگی نہیں ہے۔ درس بندگی ذکر خدا سے شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی و نام مبارک سے شروع ہوتا ہے، ذکر الہی و ثناء الہی سے شروع ہوتا ہے۔ چونکہ ذکر الہی میں اس کا ایک الگ فلسفہ ہے کہ انشاءاللہ اگر توفیق جاری رہی تو آنے والی فرصتوں میں آپ کی خدمت میں اشارہ ہوگا کہ ذکر الہی کا کیا فلسفہ اور کیا اثر ہے انسان کی زندگی پر۔ ذکر اور ورد میں فرق ہے، یہ جو آپ جاتے ہیں بعض عاملوں کے پاس، مرشدوں کے پاس، وہ کہتے ہیں اتنی دفعہ یہ نام پڑھو اتنی دفعہ، یہ ذکر نہیں ہے، ایسے اس کا نام انہوں نے ذکر رکھا ہوا ہے۔ یا صوفیاء جمع ہو جاتے ہیں اور حق ہو اللہ ہو یا اس طرح کے اذکار، یہ ورد ہیں، ذکر اس کو نہیں کہتے، ذکر کی تعریف ہی میں یہ شے شمار نہیں ہوتی۔ ذکر قرآن کریم کا حکم ہے اور ذکر کے بہت آثار ہیں، کہ انشاءاللہ اشارہ ہوگا کہ ذکر سے مراد کیا ہے۔ ابھی موضوع تکمیل کر لیں، ایک خطبہ مخصوص ہے ثنائے پروردگار، تمجید حق تعالی و تقدیس ذات خداوند تبارک و تعالی، اور دوسرا خطبہ والاخرى للحوائج، دوسرا خطبہ ضرورتیں اس میں بیان ہوں، حوائج حاجات ضرورتیں نیاز مندیاں، وہ اقدامات جن کی ضرورت ہے، وہ فیصلے جن کی ضرورت ہے، وہ امور جن کی اشد ضرورت ہے مومنین کو، ان کا تذکرہ نماز جمعہ کے اندر ہو. والاعذار، اور دوسرے خطبے کے اندر ایک اہم موضوع وقوع پذیر ہونے والے امور و معاملات کے متعلق مومنین کی توجیہ و بریفنگ کہیں آپ. اعذار یعنی عذر، ایسے امور جن سے بارے میں بتائیں کہ یہ کیوں ہوا، سبب اسباب بتائیں. حوادث جو کچھ رونما ہوئے، دوسرے خطبے کے اندر ان حوادث کے بارے میں مومنین کو وجوہات سے آگاہ کریں کہ ان حوادث کی وجوہات کیا تھی. والانذار، اور دوسرے خطبے کے اندر تیسری چیز جو خطیب جمعہ نے بیان کرنی ہے، انذار ہے. بشیر و نذیر جو پڑھتے ہیں آپ، انذار و ابشار، یہ بھی آگاہی دینا ہے. ہم نے معمول کے مطابق ترجموں میں اور ادھر ادھر مشاہدہ کیا ہے کہ انذار ڈرانے کو کہتے ہیں، جہنم کا ذکر، کوڑوں کا ذکر، گرز کا ذکر، عذاب کا ذکر، یہ انذار کہلاتا ہے. انذار یا نذیر آگاہ کرنے والا، خطروں سے آگاہ کرنے والا، مومنین کو درپیش، مومنین کے ارد گرد جتنے خطرات منڈلا رہے ہیں ان سارے خطرات سے مومنین کو باخبر رکھنا انذار کہلاتا ہے. آج کے زمانے میں اس کی اہمیت ہے، توجہ فرمائیں، اللہ کی ذات نے انبیاء انسان کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمائے بشیر و نذیر بنا کر. یہ دو حیثیتیں تھیں، یہ دو ان کے کام تھے کہ آپ بحیثیت بشیر جا رہے ہیں، آپ بحیثیت نذیر جا رہے ہیں. مبشرین و منذرین کے عنوان سے آپ لوگوں کی طرف بھیجے جا رہے ہیں، چونکہ لوگوں کو ان دو چیزوں کی اشد ضرورت ہے، ابشار و انذار. ابشار لوگوں کو مایوسیوں سے نکالیں، چونکہ ہر چیز مایوسی کی طرف لے جا رہی ہے، ماحول مایوسی کی طرف لے کے جا رہا ہے، حکومتیں مایوس کر رہی ہیں، دیگر اسباب سب مل کر بندگان خدا کو مایوسی کی طرف لے جاتے ہیں. ایسے میں کوئی امید دلانے والا چاہیے جس کے ذریعے سے امت قائم رہے اور آگے بڑھے. اس لیے انبیاء کا ایک فریضہ و وظیفہ ابشار ہے، امید دلانا، اور دوسرا انذار. چونکہ مومنین خطروں میں ہیں، امت کے خطرات ہیں، ہر طرف خطروں میں گھری ہوتی ہے امت، ان خطروں سے آگاہ کرنا کہ یہ خطرات آپ کی کمینگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان خطرات سے آپ متوجہ رہیں اور ان خطرات سے ہوشیار رہیں، ان سے بچنے کی تدبیر کریں. والدعا، اور دوسرے خطبے میں ایک خصوصیت دعا ہے کہ دعا بہت اہم رکن ہے، بندگی کا حصہ ہے. دعا ایک بلا واسطہ رابطہ ہے عبد کا اپنے معبود کے ساتھ، پروردگار کے ساتھ، جسے اکثر ہم ضائع کر دیتے ہیں اور رسم، دعا کی رسم بجا لاتے ہیں، دعا کم پڑھتے ہیں، رسم دعا زیادہ کرتے ہیں. اس کی بھی انشاءاللہ تشریح ہوگی کہ دعا کیا ہے کسی مناسبت میں، موقع میں، تاکہ خصوصیت کے ساتھ نماز جمعہ میں دعا بہت اہم ہے. یہی میں اشارہ کر دوں کہ دعا کی استجابت کے لیے ایک وقت، بہت اہم وقت، بہت کم ہے لیکن اہم ہے، ذکر کیا گیا ہے اور وہ روایت میں ہے، اسی کتاب میں لکھا ہے، میں روایت نہیں پڑھتا لیکن روایت موجود ہے یہاں میرے سامنے. اس روایت میں ہے، مفہوم اس کا یہ ہے کہ جب امام خطبہ ختم کرتا ہے، ختم کر کے نماز کے قیام کی تیاری کرتا ہے، اقامہ پڑھتا ہے، قد قامت الصلاۃ پڑھتا ہے، خطبے کے ختم کرنے سے اور تکبیرۃ الاحرام کے درمیان قبولی دعا کا وقت ہوتا ہے. استجابت دعا کا وقت ہوتا ہے. ان لحظوں کو غنیمت سمجھو. عموماً ان لحظوں میں ہم باتیں شروع کر دیتے ہیں, خسر بسر شروع کر دیتے ہیں, جو بہت اہم وقت ہوتا ہے خطبوں میں اور نماز کے درمیان, جو معمولی سا فاصلہ ہوتا ہے, تھوڑا سا, اگر بہت بھی تاخیر کی جائے تو شاید ایک منٹ ہو جائے, اس سے بھی شاید کم ہو. یہ وقت ہوتا ہے جس میں مومنین خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا طلب کریں. اور آخری جملہ روایت کا یہ ہے, وَلِمَا يُرِيدُ أَن يُعَلِّمَهُم مِّنْ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ مَا فِيهِ الصَّلَاحُ وَالْفَسَادُ. اور دوسرے خطبے کا آخری رکن امام علیہ السلام خطیب کے لیے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے, اور وہ امور جن کے اندر صلاح مومنین ہے, اصلاح ہے و فساد ہے, ان امور سے ان کو آگاہ کرے, امر کرے. امر بالمعروف واز نہیں ہے, واز الگ چیز ہے, امر بالمعروف الگ چیز ہے. واز یہ ہوتا ہے کہ اے میرے بھائیو یہ کام صحیح نہیں ہے, نہ کرو. خبر دینا, آگاہی دینا, علم دینا الگ ہے. امر کرنا کہ یہ کرو, اور نہ ہی کرنا یہ مت کرو. امر و نہ ہی واز سے ہٹ کر ہے, تبلیغ سے ہٹ کر ہے, اور آگاہی دینے سے, اخبار سے ہٹ کر ہے. امر کرو لوگوں کو, اور نہ ہی از جملہ واجبات نماز جمعہ و واجبات خطیب جمعہ امر اور نہ ہی ہے. امر بالمعروف و نہ ہی عن المنکر. یہ حدیث, اور اس کے علاوہ بھی احادیث ہیں, بعض اس کے ارکان کے بارے میں انشاءاللہ بعد میں وضاحت ہوگی جتنی فرصت ہوگی, چونکہ نماز جمعہ کا وقت محدود ہوتا ہے. کوشش کریں گے انشاءاللہ اس حدیث کی روشنی میں فلسفہ نماز جمعہ مکمل طور پر واضح ہو جائے, آگاہی پیدا ہو جائے مومنین کو, آئمہ جمعہ کو, تاکہ اس طرح سے اللہ کی توفیق سے نماز جمعہ قائم ہو جس میں رضائے الہی ہے اور جو حکم خداوند تبارک و تعالی ہے, تاکہ ہم حکم خدا کے مطابق فلسفہ جمعہ سمجھ کر اس عبادت عظمیٰ کے ذریعے اور دیگر عبادات کی روح کے ساتھ ان کو قائم کریں, اور تقویٰ ہمارے اندر پیدا ہو, چونکہ تقویٰ کے حصول کا ذریعہ عبادات ہیں, اور عبادات جب اپنی روح کے ساتھ قائم ہوں باعث تقویٰ ہیں. جس طرح روزہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ روزہ آپ پر لازم ہے, کتبہ علیکم الصیام کما کتبہ علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ آپ پر بھی لازم ہے, آپ سے پہلے والوں اور پر بھی واجب تھا, تاکہ تم تقویٰ تک پہنچ سکو. اور نماز بھی اسی لیے ہے, الصلاۃ قربان کل تقی. نماز ہر صاحب تقویٰ کے قربت کا ذریعہ ہے, ہر صاحب تقویٰ کے لیے قرب کا ذریعہ نماز ہے. الصلاۃ معراج المومن, معراج ہے مومن کے لیے نماز, لیکن نہ رسوماتی نماز, وہ نماز جس کے اندر روح موجود ہو. رسوماتی نماز اگر آپ پہنچائے زیادہ سے زیادہ حور تک پہنچا دے گی, خدا تک نہیں پہنچاتی. اور آپ کو معراج حوروں کی طرف نہیں بلکہ اللہ کی طرف کرنی ہے. معراج اللہ ہے, معراج خدا کی جانب ہے, اور وہ نماز کا ذریعہ ہے. اور اس نماز میں اہم ترین نماز و خوبصورت نماز نماز جمعہ ہے, کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تمام مومنین کو و تمام اہل ایمان و تمام آئمہ جمعہ کو انشاءاللہ توفیق عنایت فرمائے, اور ہم سب کو کہ ہم خداوند تعالیٰ کی یہ عبادت اس طرح سے بجا لائیں جیسے رضائے خداوند تبارک و تعالیٰ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. صدق اللہ العلی العظیم. الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ لا سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وعلی فاطمۃ الزہرا سیدت نساء العالمین والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وسبدی الرحمہ وعلی ابن حسین علیہ الصلاۃ والسلام ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ علیہ السلام ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی علیہ السلام والحجت ابن الحسن علیہ السلام حجج اللہ علی عبادہ و امناہ علی بلادہ واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی. بندگان خدا, آپ سب کو اور اپنی نفس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. تقوی جس میں نجات ہے ہماری دنیا و ہماری آخرت کی, اور تقوی جس میں سعادت ہے ہماری دنیا کی اور تمام امت کی سعادت اس نظام الہی تقوی میں ہے. اپنے جملہ امور تقوی کی بنیاد پر استوار کریں. مشکل کام نہیں ہے, آسان ہے انسان کے لیے با تقوی ہونا آسان ہے, چونکہ فطرت کے مطابق ہے. بے تقوی ہونا مشکل ہے. حقیقت اگر جانیں, ہم مشکل کام کرتے ہیں اور آسان کام چھوڑ دیتے ہیں. گناہ مشکل ہے, اطاعت آسان ہے, چونکہ فطرت کے مطابق ہے. جو چیز فطرت کے مطابق ہے وہ بہت آسان ہے. میں پچھلے شاید جمعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ تمباکو نوشی مشکل ہے. بعض کہتے ہیں تمباکو چھوڑنا مشکل ہے, تمباکو شروع کرنا مشکل ہے. چھوڑنا تو بہت آسان ہے, فطرت کے خلاف کام کرنا مشکل ہے, جو ہم بڑی آسانی سے کر دیتے ہیں, ڈٹھائی سے کر دیتے ہیں. تقوی فطرت الہی کے مطابق ہے, اس کو بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ, صاحب تفسیر المیزان, خدا و تعالیٰ رحمت فرمائے انہوں نے, اور قرآن و عطرت کے ساتھ محشور فرمائے انہوں نے, ان کا یہ فرمان ہے کہ سورہ مبارکہ بقرہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اس تقوی کا ذکر کیا ہے, چونکہ سورہ بقرہ میں ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین, یہ کتاب ہدایت متقیوں کے لیے. تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے, یعنی اس وقت کتاب ہدایت بنے گی جب پہلے سے انسان متقی ہو, تو یہ تقوی کہاں سے آئے گا؟ کتاب سے پہلے تقوی تو کتاب سے آئے گا, قرآن سے آئے گا, اور قرآن شرط لگا رہا ہے کہ میں با تقوی کو ہدایت کروں گا. بس اس کا مطلب ہے ایک تقوی پہلے سے انسان کے اندر ہے, جس کے ذریعے سے انسان قرآن کے قابل بن جاتا ہے. اور علامہ فرماتے ہیں کہ اس کا نام ہے تقوی فطرت. وہ ہر انسان کی فطرت میں خدا نے رکھا ہے. بعض اسے ضائع کر دیتے ہیں اور بعض اسے محفوظ رکھتے ہیں. جو محفوظ رکھتے ہیں انہیں قرآن تقویٰ کی اعلیٰ منزل تک پہنچا دیتا ہے، اور جو فطرت کے تقویٰ کو نابود کر دیتے ہیں انہیں قرآن سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تقویٰ آسان ہے عزیز من، چونکہ فطرت کے مطابق ہے۔ جس طرح آپ نے سماعت فرمایا کہ امام حضرت ثامن الحجج علیہ السلام نے اپنی روایت میں فرمایا کہ خطیب جمعہ کے لیے واجب ہے کہ مومنین کو آفاقی مسائل، ان کے متعلقہ مسائل، ان کے لیے مصلحت دین و دنیا سب سے آگاہ کرے، لازم ہے تکمیل نماز جمعہ کے لیے یہ تذکرہ۔ سب سے پہلے میں تعزیت و تسلیت عرض کروں گا آپ تمام مومنین کو و تمام امت کو، بالخصوص اہلیان گوجرانوالا کے ایک بہت ہی عزیز شخصیت و ہستی، ایک مومن عزادار و نمایاں شخصیت جن کا ایک کردار تھا باقاعدہ، اور اس جامعہ میں بھی ان کا ایک حیثیتی مقام تھی، پارے شاہ کے نام سے مشہور تھے، نام اصلی ان کا مظاہر علی ان کا نام تھا، انہیں گزشتہ شب ظاہراً شہید کر دیا گیا ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ انہیں شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرمائے۔ پروردگار ان کے سوگوار خاندان کو صبر و استقامت عطا فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ ان ظالمین کو نیست و نابود فرمائے انشاءاللہ۔ ایک ثانیہ ہے، نقصان ہے اور تکرار ہو رہا ہے ملک کے اندر بار بار تشیع کا قتل، اگرچہ اس وقت ملک کے اندر بحران ہے، افراتفری ہے، لیکن تشیع بالخصوص عرصے سے، 25 سال سے یا اس سے زیادہ عرصے سے ان مصائب کی اور ظلم کی زد میں ہے۔ نہ حکومت اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھی ہے، کوئی بھی حکومت، اس دور میں کئی حکومتیں آئیں، فوجی و سول گزر گئیں، لیکن کسی نے بھی تشیع کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں کی، اور یہ ملت بھی منتظر ہے کہ ہمارا تحفظ و ہمارا دفاع حکومت ہی نے کرنا ہے، اور جب تک حکومت نہیں کرے گی ہم نے بھی احتجاجاً اپنے لیے کچھ نہیں کرنا۔ ایک بڑا احتجاج یہ کر رہے ہیں کہ اپنے تحفظ کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے، جس طرح دکاندار احتجاج کر کے دکانیں بند کر دیتے ہیں، کاروبار نہیں کرنا، گویا شیعہ ملت بھی احتجاج کی حالت میں ہے کہ ہم نے اپنا تحفظ نہیں کرنا۔ نہ عزیز من، یہ احتجاج درست نہیں ہے۔ آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہے ان 25-30 سالوں میں کہ جب حکومتیں مضبوط تھیں، کر سکتی تھیں تحفظ، تو بھی ان کا ارادہ نہیں تھا آپ کو بچانا، اس وقت بھی نہیں تھا، اور اس وقت تو ان کے بس میں نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ ملک سے دہشت گردی کو ختم کریں، لیکن ختم ہو نہیں رہی۔ چاہتے ہیں، ہماری دعا و آرزو ہے اس ملک سے یہ ناسور ختم ہو، لیکن جتنی وہ جڑیں راسخ کر چکا ہے یہ ناسور، یہ شجرہ خبیثہ، اور جس میں حکمران صف اول کے قصوروار و مجرم ہیں، سابقہ حکمران ہوں یا موجودہ، ان سب کی وجہ سے یہ سب سلسلہ قائم ہوا۔ کیسے ممکن ہے ایک ریاست پوری دہشت گردوں کے اختیار میں چلی جائے؟ یہی فوجی رہنما جو اس وقت قیادت کر رہے ہیں فوج کی بھی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کی بھی، انہی کا بیان تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ حد اقل میں نے اپنی طالب علمانہ زندگی میں پہلی دفعہ کسی فوجی افسر سے معقول تجزیہ سنا ہے، جو انہوں نے بڑے کھلے الفاظ میں کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کراچی کے کسی نشست میں، کہ ہمارا ملک غیر ریاستی عناصر کے قبضے میں چلا گیا ہے، ضرورت ہے کہ ملک کو غیر ریاستی عناصر کے قبضے سے چھڑایا جائے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ یہ آسان کام نہیں ہے، کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے، اور سامنے آ رہی ہیں وہ مشکلات۔ اگر ان کا ارادہ ہے یہ کرنے کا، تو ہماری بھی آرزو ہے کہ ایسا ہو انشاءاللہ، کہ پاکستان غیر ریاستی عناصر کے دسترس سے نکل کر ان لوگوں کے پاس آئے جو اس میں امن قائم کر سکیں۔ لیکن تشیع کی مصیبت اس سے ختم نہیں ہوگی۔ ہم نہ اخباروں کی طرف امیدوار نگاہ سے دیکھیں، نہ ٹی وی چینلز کی طرف، نہ سیاسی جماعتیں، نہ پارٹیاں، نہ وہ لوگ جو آپ کے ووٹ کی خاطر آنسو بہاتے ہیں اور آپ سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں، یہ سب ان کے چکر ہیں جو دیتے ہیں ووٹوں کے، الیکشن کے موقع پر آ جاتے ہیں، جیسا ابھی ہو رہا ہے گلگت بلتستان میں، عنقریب الیکشن ہونے والے ہیں۔ اہل گلگت بلتستان نے گزشتہ 5 سال الیکشن کا نتیجہ دیکھ لیا ہے اور آئندہ بھی وہی نکلے گا جو گزشتہ 5 سال میں انہوں نے دیکھا ہے۔ جو ترقی انہوں نے پچھلے 5 سال میں کی ہے اتنی ہی آئندہ 5 سال بھی کریں گے، لیکن عموماً عبرت نہیں لیتے، سوچتے نہیں ہیں ہم کہ جس نظام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں یا جس کا حصہ بن رہے ہیں وہ ہمارے لیے کیا کچھ کر رہا ہے۔ عزیزان، قانون یہ ہے قدرت کا و دنیا کا کہ اگر آپ ضعیف ہیں تو حکم قدرت کا، طبیعت کا یہ ہے کہ آپ کو حق حیات نہیں ہے، ضعف اور حس تراہم، کمزوری اور التجا کے ساتھ کوئی قوم زندہ نہیں رہ سکتی۔ کمزور ہو اور التجائیں کر کر کے زندہ رہنے کے لیے کوشش کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ اس ملک کے شہری ہیں، تمام حقوق آپ کو حاصل ہیں، اور جس طرح دوسری اقوام ہیں انہوں نے اپنے لیے قانون کے دائرے کے اندر جو اقدام کیا ہے، چونکہ پاکستان میں کوئی قانون کا احترام نہیں کرتا، لیکن آپ قانون کے دائرے کے اندر یہ اہتمام کریں۔ آج دن اخباروں میں آتا ہے کہ ہمارے فورسز، حفاظتی فورسز، عورتوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں، اسکول ٹیچرز کو، لیڈیز کو، لیڈی ٹیچرز کو ٹریننگ دے رہے ہیں، لیڈی ڈاکٹرز کو ٹریننگ دے رہے ہیں، اسکول کی بچیوں کو، کالج کی اسٹوڈنٹس کو پستول چلانا سکھا رہے ہیں۔ کیوں جی؟ حفاظت کرو، اگر اس ملک میں رہنا ہے تو اپنی حفاظت خود کرو۔ آج دن یہ اخبار کی باتیں میں کر رہا ہوں، وہ خفیہ اطلاعات نہیں دے رہا، اخباروں میں روز آ رہا ہے کسی اسکول کالج میں ٹریننگ ہو رہی ہے، جاتے ہیں فورسز کے لوگ جا کر ان کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ آپ خود کرو اپنی حفاظت کا انتظام، دیواریں اونچی کرو، اوپر تاریں لگاؤ، اوپر فلاں کرو۔ یہ کھلا ایک بیان ہے کہ بھائی ملک کی صورت حال یہ ہے کہ یہ نہیں آپ کو تحفظ دے سکتے، خود اپنے تحفظ کے لیے کوشش کریں اور قانون کے دائرے کے اندر آپ بھی فورسز سے یہ طلب کریں کہ آپ کو بھی یہ ساری سہولتیں دی جائیں جو اسکولوں کو، کالجوں کو، ٹیچرز کو اور مختلف صوبوں میں دے رہے ہیں۔ سندھ میں سرحد میں جا کر خواتین کو باقاعدہ ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ آپ اپنی حفاظت کا خود انتظام کرو۔ چونکہ اس ملک کا وہ قانون ہے بقول اس فارسی محاورے کے کہ سنگ اسیر ہے و سگ آزاد ہے۔ بعض جگہ، بعض ریاستیں ایسی ہوتی ہیں، قومیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں سنگ پتھر، سنگ پتھر کو کہتے ہیں، سنگ کو اسیر کر دو، زنجیر میں جکڑ دو، اور سگ اور باولا کتا کھلا چھوڑ دو، کتے آزاد ہیں اور پتھر اسیر ہیں۔ کہ پتھر نہیں پھینک سکتے آپ، پابندی ہے، ایف آئی آر کٹے گی اگر آپ نے پتھر مارا کتے کو، لیکن کتا آزاد ہے۔ خب، ایسا ملک جس کے اندر کتا آزاد ہے اور پتھر اسیر ہے، وہاں آپ تمنا و توقع چھوڑ دیں۔ یہ تلخ واقعات جو ہر روز کسی سرزمین پر ہو رہے ہیں، اور آج ہر پاکستانی خاندان کم از کم شیعہ گرانا سوگوار ہے، کوئی نہ کوئی شہید اس خاندان سے ضرور موجود ہے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس ملت کے لیے کسی کے دل کے اندر کوئی ہمدردی، خیرخواہی موجود نہیں ہے۔ خود سے اپنی حفاظت کا بندوبست کریں۔ الحمدللہ صاحبان توفیق ہیں مومنین، افرادی لحاظ سے بھی اس قابل ہیں کہ اپنی حفاظت خود کر سکتے ہیں۔ جتنے لوگ ہم جمع ہوتے ہیں، دھرنا دیتے ہیں، ہزاروں لوگ، اس دھرنے میں دیکھ کر لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ان کی اتنی تعداد ہے، اتنے جوان ہیں، تو یہ اپنی حفاظت کیوں نہیں کرتے؟ یہ سڑکوں پر لاش لے کے بیٹھ جاتے ہیں، تو لاش گرانے سے پہلے کیوں، یہ کہاں تھے؟ جیسے عموماً ہم یہ کام کرتے ہیں کہ بتایا جاتا ہے جی مریض ہیں آپ کے فلاں خاندان کے بزرگ، یہ مریض ہیں، اللہ شفا دے انہیں، جو بھی سنتا ہے اللہ شفا دے انہیں، اچھا کیا ہو گیا ہے ان کو، پوچھ لیتے ہیں خیر ہمدردی۔ بیماری ہے، علاج نہیں کرا سکتے چونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، علاج مہنگا ہے، دسترس نہیں ہے، کوئی ہاسپٹل لے جانے والا نہیں ہے، کوئی معائنہ کرانے والا نہیں ہے، کوئی ٹیسٹ لینے والا نہیں ہے، پڑے رہتے ہیں گھر میں کراہ کراہ کے، فوت ہو جاتے ہیں۔ جب فوت ہو جاتے ہیں سارے ہمدرد جنازے میں پہنچتے ہیں اور فون کرتے ہیں کہ میرے آنے تک دفنانا نہیں ہے ان کو، چونکہ اور دور سے ہی 1 کلومیٹر دور سے رونا شروع کر دیتے ہیں قبرستان کی طرف آتے ہوئے، ایسے لگتا ہے کہ اب یہ بھی فوت ہو جائیں گے ان کے فراق میں اور سوگ میں۔ بھائی اب جنازے پہ آ کے رونا یہ نہ میت کے نفع میں ہے نہ تمہیں اس سے کوئی فائدہ ہے، صرف دکھاوا ہے، نمائش ہے۔ اس میت کو مرحوم کا جنازہ رکوا کے اس میں شرکت کر کے کیا تأثر دینا چاہتے ہو کہ آپ اس کے ہمدرد ہو؟ ہمدردی کا وقت تھا جب یہ بیمار تھا، آتے اس وقت اسپتال لے جاتے، علاج کراتے، کوئی اس کا ساتھ دیتے، کوئی اس کی ہمدردی کرتے، شاید چند دن اور زندہ رہتا۔ لیکن آج آ کر جو کچھ کر رہے ہو اس سے نہ تمہیں کوئی فائدہ ہے نہ میت کو کوئی فائدہ ہے۔ عزیزان جب حادثہ ہو جاتا ہے ہم سارے صوبوں سے اکٹھے ہو کے ایک جگہ، زندہ باد مردہ باد، مطالبات، چیک پاس کرو، یہ کرو، کیوں پہلے نہیں کرتے؟ ہمیں پتہ ہے سب آپ کے ادارے، آپ کے مراکز، آپ کے امام بارگاہیں، آپ کی مساجد، آپ کے عزا خانے، مومنین کے گھر، سب کو معلوم ہے کہ اس وقت آپ دشمن دار قوم ہیں، دشمن ہیں آپ کے، اور دشمنوں کے نرغے میں کیسے رہیں؟ گزشتہ یا اس سے گزشتہ شمارے میں مشرب ناب کے ایک مضمون چھپا ہے، محصور صفے اعدا استم، میں خواہش کروں گا کہ وہ پڑھیں آپ مومنین۔ مشرب ناب کے اندر اس آرٹیکل کا عنوان ہے محصور صفے اعدا استم، یعنی میں دشمنوں میں گھرا ہوا ہوں کیا کروں۔ دراصل علامہ اقبال کا کلام ہے فارسی کا، اس کی تشریح ہے، ایک نظم کی تفسیر ہے یہ، کہ ایک شخص آتا ہے ایک بزرگ کے پاس اور آ کر بتاتا ہے کہ میں دشمنوں کے نرغے میں گرا ہوا ہوں کیا کروں۔ وہ بزرگ اس کو بتاتے ہیں کہ دشمنوں کے اندر رہنے کے آداب کیا ہیں۔ آداب زیست در صف آدا، دشمنوں کے نرغے میں زندگی گزارنے کے آداب کیا ہیں آپ کو سیکھنے پڑیں گے عزیزان، آپ کو سیکھنے پڑیں گے۔ ہر تعلیم سے زیادہ ضروری یہ تعلیم ہے آپ پر کہ صف اعدا میں اور محاصرہ اعدا میں کیسے زیست کی جاتی ہے، کیسے زندہ رہا جاتا ہے۔ اگر یہ نہیں سیکھیں گے پھر مشکلات ہماری بڑھ جائیں گی۔ بہرکیف ہماری دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ تمام مومنین کے جان و مال و عزت و ناموس کی حفاظت فرمائے، اور پروردگار اس شہید کو و دیگر شہداء کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرمائے۔ نماز جنازہ کا ظاہراً وقت مغربین کے بعد نماز جنازہ کا وقت ہے، انشاءاللہ مومنین کوشش کریں شریک ہوں انشاءاللہ، اور پھر جو کچھ باقی بتائیں گے اس کے مطابق عمل کریں گے انشاءاللہ۔ نقطۂ دیگر آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ یہ ماہ جو چند دن بعد شروع ہونے والا ہے، یہ 13 جمادی الاول سے لے کر 3 جمادی الثانی، یہ ایام فاطمیہ ہیں، اور 20 جمادی الثانی ولادت حضرت سیدہ ہے، یعنی یہ مہینہ پورا ہی ماہ فاطمی ہے، ایام فاطمیہ ہیں۔ اور اس مناسبت سے انشاءاللہ ایک خمسہ مجالس یہاں بھی ہوگا، یا مومنین انشاءاللہ تشریف لائیں، اور عروۃ الوثقی میں بھی وہاں پر ہوگا خمسہ مجالس، دیگر مقامات پر بھی مجالس فاطمی انشاءاللہ قائم کریں، کہ یہ ایام بھی بہت اہم ہیں، ان ایام کے اندر ان ایام کے بارے میں عرض ہوگا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں۔ و نقطۂ دیگر جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے عزیزان، وہ یہ کہ آج 20 ہے مارچ اور کل 21 ہے۔ 21 مارچ عموماً نوروز کہا جاتا ہے، ایرانیوں کی تاریخ کا پہلا دن، اور یہاں 21 مارچ ہے نوروز۔ ظاہر ہے چونکہ مومنین بھی مبتلا ہوتے ہیں، اس دن عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں مومنین بھی، بعض جگہوں پر کسی جگہ پھول رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، کسی جگہ دسترخوان سجا لیتے ہیں، کسی جگہ ہفت سین بناتے ہیں، اور طرح طرح کے رسومات ہر جگہ پر ہیں۔ نوروز چونکہ بہار کا آغاز ہے، ایرانی سال کا آغاز ہے، اور ہزاروں سال سے ایرانی قوم کا یہ قومی دن ہے، ایرانی قوم کا قومی دن ہے، جب یہ مسلمان نہیں تھے، اسلام نہیں لائے تھے، ابھی رسول اللہ تشریف نہیں لائے تھے، اس سے بھی بہت پہلے نوروز ایرانی قوم قائم کرتی تھی، مناتے تھے اپنے طور طریقوں سے۔ ان کے ہاں یہ سال کا پہلا دن ہے، فروردین، یکم فروردین ہے، ان کے پہلے مہینے کا نام فروردین ہے۔ پہلا سال ختم ہوا، نیا سال شروع ہوتا ہے، اور یہ نیا سال شروع ہونا، ختم ہونا، یہ بھی ایک فرضی بات ہے۔ کوئی سال شروع ہونا یا ختم ہونا فرضی بات ہے۔ اس سال کے شروع ہونے، شروعات کے لیے جو تھیوری بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے، توجہ فرمائیں کہ 12 برج ہیں جو جنتریوں میں لکھے ہوتے ہیں۔ آپ نے جو مومنین کی کتاب ہے ہندوستانی، کیونکہ دو کتابیں نازل ہوئی ہیں پاکستان میں، ایک آسمان سے، ایک ہندوستان سے، آسمان سے قرآن اترا ہے اور ہندوستان سے جنتری اتری ہے، اور ابھی مومنین جنتری کی حد تک تو پابند ہیں اس کتاب کے۔ جنتری کے اندر یہ پڑھا ہوگا آپ نے کہ یہ سعد ہے، یہ ناس ہے، ابھی جو فلاں ستارہ اس برج میں ہے، سورج اس برج میں ہے، چاند اس برج میں ہے، یہ برج کا نام سنا ہوا ہے آپ نے، ابراج، اس ناشر ابراج، یعنی 12 برج ہیں۔ 12 برج کیا ہیں؟ 12 برج یعنی سورج سال بھر میں جو راؤنڈ لگاتا ہے زمین کے گرد۔ اس تھیوری کی بنیاد یہ ہے کہ سورج زمین کے گرد چکر کاٹتا ہے، تو سورج کا جو روٹ ہے، راستہ، یہ 360 درجے کا ہے، دائرہ بنتا ہے پورا، یہ زمین ہے، اس کے گرد سال لگتا ہے، سورج کو 365 دن چکر لگاتا ہے۔ اس چکر میں یہ جو دائرہ بنتا ہے، اس کو، اس کے 360 درجے، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ دائرہ جو بھی بنائیں اس کو 360 درجے میں تقسیم کرتے ہیں، دو قوس اس کی، پھر 360 کو 30-30 درجوں میں تقسیم کرتے ہیں، 30 میں 30 درجے کا ایک خانہ بنائیں تو 12 کے ساتھ آپ اس کو ضرب کریں، کتنا بنتا ہے؟ 360 بنتا ہے۔ 30 درجے یعنی یہاں سے یہاں تک، یہ 30 درجے، یہاں سے یہاں تک، پھر 30 درجے، پھر 30 درجے، 30 درجے، جس طرح گھڑی ہے آپ کی، آپ کی گھڑی، یہ سمجھ لیے برج ہیں، یہ 12 برج ہیں، اور ان برج کے درمیان جو درجہ ہے وہ 30 درجے کا درجہ ہے، وہ فاصلہ ہے، 30 درجے دائرے کے حصے بناتے ہیں، ٹکڑے دائرے کے چھوٹے چھوٹے، اور سورج یہ دائرہ طے کرتا ہے، ایک 30 درجے طے کرتا ہے تو ایک مہینہ ہو جاتا ہے، پھر اگلے 30 درجے طے کرتا ہے ایک اور مہینہ ہو جاتا ہے، پھر اگلے 30 درجے طے کرتا ہے تو ایک اور مہینہ طے ہو جاتا ہے، اور اس طرح کرتے کرتے جب آخری 30 درجے طے کرتا ہے تو سال ختم ہو جاتا ہے، اور آخری 30 درجے کے بعد پھر سورج نئے سرے سے پہلے برج میں داخل ہو جاتا ہے، یہ 30 درجے کے خانے میں پھر چلا جاتا ہے۔ ان کے نام ہیں، اسد ہے، سنبلا ہے، سور ہے، جوزا ہے، عقرب ہے، سرطان ہے، یہ ان کے نام رکھے ہوئے ہیں، یہ 30 درجے کا جو کوس بناتے ہیں اس کی طرح ان کے یہ نام ہیں۔ یہ فرضی ہے، یعنی پرانے سائنسدان، بطلیموسی سائنسدان، جن کی ساری سائنس ختم ہو گئی، باطل ہو گئی، چونکہ جڑ ہی خراب ہو گئی ان کی، کہ سورج زمین کے گرد گجرانوالہ میں گھومتا ہے، میرے خیال میں نہیں گھومتا، کہیں بھی نہیں گھومتا، سورج زمین کے گرد نہیں گھومتا۔ جب سورج ہلتا ہی نہیں ہے تو اس کا ایک برج سے نکلنا، دوسرے میں جانا، اس سے نکلنا، تیسرے میں جانا، یہ سب فرضی بات ہو گئی۔ جب وہ ہلتا ہی نہیں ہے اپنی جگہ سے، مثلا یہ ستون، یہ پلر جو کھڑا ہوا ہے یہاں پر، یہ آپ کہیں سال میں یہ 30 برج طے کرتا ہے، وہ یہ تو ہلتا ہی نہیں ہے، ایک قدم نہیں اٹھاتا یہاں سے۔ سورج ایک جگہ قائم ہے، منظومہ شمسی میں محور ہے، زمین اس کے گرد گھوم رہی ہے، زمین گھومتی ہے، زمین کا فاصلہ کم زیادہ ہوتا ہے، اور موسم بدلتا ہے، کبھی بہار، کبھی خزاں، کبھی سردی، کبھی گرمی، یہ ایک طبیعت کا حصہ ہے، اور کوئی شے نہ شروع ہوتی ہے نہ ختم ہوتی ہے، نہ سال ختم ہوتا ہے نہ سال شروع ہوتا ہے۔ یہ ہم نے فرضی طور پر اپنے ٹائم، اپنی زندگی، اپنے اوقات، معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے گھڑیاں بنائی ہیں، ٹائم کاٹا ہوا ہے، یہ پہلی جنوری ہو گئی، پہلی فروری ہو گئی، پہلا فروردین ہو گیا، پہلا فلاں ہو گیا، یہ انسان نے فرضیہ قائم کیا ہے اپنے رفت و آمد، اپنے کام کاج، اپنا کاروبار ٹھیک کرنے کے لیے کہ 30 دن بعد تنخواہ لینی ہے، تو 30 دن کہاں سے شروع کریں، کہاں ختم کریں؟ خوب یہاں سے ختم کریں، یہاں پہ شروع کر دیں، یہ اس لیے ہے، اور بدل سکتے ہیں آپ، 15 سے 15 تک تنخواہ شروع کر دیں، 20 سے 20 تک تنخواہ لینا شروع کر دیں، آپ فلاں سے فلاں تک تنخواہ، ابھی چائنا نے اپنا سال بدل دیا، سنا ہوگا آپ نے، چائنا کا سال ابھی ظاہراً 375 دن کا ہو گیا ہے، 365 دن کا نہیں ہے، وقت اناؤنس کیا انہوں نے، اب میرے ذہن میں نہیں ہے دقیقاً، لیکن بڑھا دیا انہوں نے، انہوں نے کہا 365 دن کافی نہیں ہے، 375 دن ہونے چاہیے یا اس کے کم و بیش، خود سے قرارداد کے تحت پارٹی میٹنگ میں کہا سال بڑا کرنا ہے، بڑا کر دیا انہوں نے۔ بس ایک تو یہ نوروز مناسبت ہے، ایرانی قوم کا قدیمی تہوار ہے، ان کا پہلا سال کا پہلا مہینہ شروع ہوتا ہے، اس لیے وہ جشن مناتے ہیں، اور دوم وہ جس بنیاد پر مناتے ہیں وہ بھی فرضیہ ہے، فرضی بات ہے ساری، وہ بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، پارک ہے، آپ بسنت مناتے ہیں وہ نوروز منا لیتے ہیں، تیسری قوم کچھ اور منا لیتی ہیں، دین کی طرف سے ہمیں موقع دیا گیا، بتایا گیا، جشن، عید فطر جشن ہے، عید قربان جشن ہے، عید غدیر جشن ہے، اور روز جمعہ آپ کی عید ہے۔ بھلے اب عموماً ایک حوالہ جو لوگ دیتے ہیں وہ یہ کہ پھر اس دن کے آداب ہیں، غسل کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ہیں غسل، روز جمعہ بھی غسل کرنا ہے آپ نے، مختلف اوقات معاملات میں، یا اس کے مستحب نمازیں ہیں، یا غسل ہے یا طہارت ہے، وہ دلیل نہیں اس بات پر کہ ہم نوروز کو ایک اسلامی عید یا جشن یا وہ جو کچھ منسوب ہے کہ نوروز کی ایک تاریخ ذکر کرتے ہیں، یہ حقیقت نوروز نہیں ہے جو لوگوں کو بتائی جاتی ہے، اشارہ کیا آپ کی کہ ایرانی قوم کا تہوار ہے، باقی جتنی باتیں کی جاتی ہیں ان کی کوئی سند نہیں ہے اس بارے میں۔ نقطۂ دیگر آپ کی خدمت میں عزیزان یہ عرض کرنا ہے کہ جیسے اشارہ کیا تھا کہ ملک ہمارا بحران کا شکار ہے، سخت بحران کا شکار ہے، آئے دن ایک ڈرامائی حالت سامنے آتی ہے، ناگہان ایسے انکشافات رونگٹے کھڑے کر دینے والے، کسی بھی قوم کے لیے یہ ایک انکشاف کافی ہے وہاں کے نظام کے لیے، لیکن یہاں گویا یہ ہماری روز کی غذا ہے کہ پتہ چلے کہ ٹارگٹ کلر پکڑا ہے، 120 آدمی اس نے قتل کیے ہیں، بڑے تمتراک کے ساتھ اخباروں میں ذکر کیا جاتا ہے، فلاں پارٹی کا ہے، فلاں گروہ کا ہے، اور اس کے بعد پھر بات، اب اگلا ٹارگٹ کلر پکڑو، جیسے کرکٹ ایک دلچسپ مشغلہ ہے پاکستانیوں کا، اور توقع ہوتی ہے ہر کھلاڑی کے سکور سے کہ کتنے سنچری بناتا ہے، نہیں بناتا ہے، یہی حال کلنگ کی دنیا کا بن گیا ہے کہ سکور کس نے زیادہ کیا، کس نے کتنے مارے ہیں، وہ مار کے اب کیا ہوا، کسی ریاست کے اندر، سٹیٹ کے اندر ممکن ہے، تصور کی جا سکتی ہے یہ حالت کہ یہ ملک کن لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے، کن لوگوں کی گرفت میں موجود ہے، ظاہر ہے اس میں سب قصوروار ہیں، جو آج کوشش کر رہے ہیں کہ یہ حالت ختم کریں، اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں گے یہ خود بھی قصوروار ہیں، انہوں نے ہی ان لوگوں کو مہلت دی، ساتھی بنایا، جب ان کو ضرورت پڑتی ہے دہشت گردوں کو ساتھی بنا لیتے ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے ان کے خلاف ہو جاتے ہیں، اس طرح دہشت گردی ختم نہیں ہوتی، زد میں ہے پاکستان، دہشت گردی کی زد میں ہے، اور صرف دہشت گردی نہیں، ہر آفت بلا، نہ جانے کیسا امتحان اس ملت و قوم کا شروع ہے، جیسا پہلے اشارہ کیا تھا کہ ایک ہی آپ کے پاس راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے، ہم انتظار نہ کریں ان راہوں پر جو بتائی جاتی ہیں، ہمیں ایک راستہ ہے اور وہ ملت کی آگہی، ملت کی بیداری، شعور، اور اپنے لیے ایک راستہ انتخاب کر کے اس قوم، بیدار قوم کے ذریعے سے مملکت کی مشکل حل ہو سکتی ہے، ورنہ وہ لوگ جو دوسروں کو جواب دے ہیں، جو دوسروں سے جا کر ساز باز کر کے اور ملکی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ صرف ملکی مسائل کو بڑھانے کے ذمہ دار ہیں، حل نہیں کر سکتے۔ افسوسناک ہے بہت صورتحال، ملکی اور اس پر ملت کا بالکل لا تعلق رہنا مزاج بن گیا ہے ہمارا ذہنی طور پر، گویا ہم نے یہ مان لیا ہے کہ یہ تو سرنوشت تقدیر ہے ہماری، ہمارے ساتھ ہونا ہے یہ اور ہم صرف گنتے رہیں یہ سکور. ایسے نہیں ہے، خدا نے ملتوں کی زمام ملتوں کو دے دی ہے. عزیزان، کسی قوم کی تقدیر خدا نے ایسے نہیں رکھی جس میں پاکستانی مبتلا ہو گئے ہیں. تاریخ میں کسی ملت کے لیے اللہ نے یہ رقم نہیں کیا، مگر یہ کہ انہوں نے خود چاہا ہو. اگر خود چاہا ہے پھر خدا نے بھی وہی ان کے لیے لکھ دیا جو انہوں نے چاہا ہے. لیکن اگر ایک ملت نہیں چاہتی ذلت کی طرف جانا، پستی اور رسوائی کی طرف جانا، خدا نے بھی ارادہ کیا کہ اس کو پست نہیں کرنا. بنی اسرائیل کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اذکروا نعمت اللہ التی، خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں تمہیں دی ان کو یاد کرو. یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، یاد کرو آپ انبیاء کی اولاد، ذکر یاد کرو آپ کہ خدا نے کیا نعمتیں آپ کو دیں، لیکن تم نے ان کی قدر نہیں جانی. انبیاء بھیجے ناقدری کی، کتابیں بھیجیں ناقدری کی، دین بھیجا ناقدری کی، ہر چیز کی ناقدری کی، ہر ہدایت کو دتکارا تم نے. اور اس کے بعد خدا نے فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اب تمہارے حق میں پھر اللہ نے بھی لکھ دی ہے ذلت و رسوائی و خاری، اب تمہاری نجات کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. یہ نمونہ قرآن میں اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ ملتیں اپنی تقدیر خود لکھتی ہیں، وہ خود چنتی ہیں. وہ ملتیں جو اپنی تقدیر اپنے حکمرانوں کو دے دیں، اپنی تقدیر سیاست بازوں کو دے دیں، اپنی تقدیر دوسروں کو فروخت کر دیں، پھر وہ اسی سرنوشت سے دوچار ہوتی ہیں جس سے آج پاکستان دوچار ہے. ہماری دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی اس ملت کو و تمام دنیا اسلام کو بالخصوص خداوند تعالی ان بحرانوں، فتنوں اور مصائب سے نجات عطا فرمائے انشاءاللہ. بارگاہ خداوند تبارک و تعالی میں دعا گو ہیں، اللہم باسمک العظیم العظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. خدا بندہ بحق اسماء حسنا خود، بحق اولیاء خود، خدا بندہ امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، ان فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما، امت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، امت اسلامیہ کو بیداری و شعور عطا فرما. خدا بندہ حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں و سرپرستوں کو نیست و نابود فرما. خدا بندہ پیروان امیر المومنین عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص پاکستان میں، ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، شہداء کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما، مجروحین حوادث کو پروردگارا جلد از جلد شفائے کاملہ عطا فرما. پروردگارا اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله العظيم.